السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آپ سب میں صرف ایک ہی ہے جو ریل پر آتا ہے, باقی سب مستری ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. فلما راى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم وعلى البیت انہ حمید مجید. فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراہیم لحلیم نواح منیب يا ابراهيم وارض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم ماتهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق فإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تطغوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرحتي أعز عليكم من الله واتخذتموه ورعاكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم ملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها لا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود. آیت 70 ہے یہ سورہ ہود کی. ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما. اور یقیناً ابراہیم کے پاس ہمارے رسول آئے بالبشرى خوشخبری لے کر. قالوا سلاما انہوں نے سلام کہا. قال سلام ابراہیم نے بھی سلام کہا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ اور روکے بغیر وہ فوری طور پر ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے آیا یا فوری طور پر مانا ہوگا یا رکا نہیں یہاں تک کہ وہ ان کے لیے بچڑا لے آئے. مراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے پکایا تھا اس وقت جا کے تو پھر فوری طور پر ترجمہ غلط ہوگا. اس روز میں یہ بنے گا اس نے دیر نہ کی مگر بچڑا لینے چلا گیا اور پھر اس کو بھونا پکایا دو تین گھنٹے تو لگ گئے ہوں گے مگر واپس نہیں آئے مہمان کے سامنے جب تک کچھ پیش کرنے کے لیے پاس نہیں تھا. یا دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ گھر میں بھنا ہوا گوشت پڑا ہو اور فوری طور پر جا کے آپ کو حاضر کر دیا ہو آپ نے. فلما را ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم اوجس منہم خیفہ. بس جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کو چھو نہیں رہے اس تک پہنچ نہیں رہے یعنی ہاتھ نہیں بڑھا رہے گوشت کی طرف نکرہم اس نے ان کو اجنبی جانا وہ اوجس منہم خیفہ غیر سمجھا نکرہم سے مراد ہے غیر سمجھا وہ اوجس امن خیفہ اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف انہوں نے کہا خوف نہ کر انا ارسلنا الى قوم لوط ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے بشرا کی بات کی ہے. جب ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کے آئے قالوا سلاما, اور انہوں نے آ کر سلام کہا, تو دو موقف دو مقصد تھے ان کے, حضرت ابراہیم کو خوشخبری دینا اور حضرت لوط کی قوم کے لیے ہلاکت کا پیغام لے کے آنا. تو ان کا رکنا کیوں تھا یہ بحث ہے. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دستور تھا کہ جس کا گھر اس کے گھر کا کھانا کھا لو وہ اپنا ہے, اور اگر نہ کھانا کھاؤ تو غیر ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کے خوف کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مجھے اپنا نہیں سمجھا, اس لیے مجھے ان سے خطرہ ہے, اور یہ گھر میں آتے ہوئے بھی غیر ہیں. ان کا اب وہ کون تھے اور کیوں انہوں نے نہیں کھایا, یہ بحث اس کے ساتھ اٹھتی ہے. تو بعضوں کا موقف یہ ہے کہ وہ فرشتے تھے, وہ کھانا کھا سکتے ہی نہیں تھے, محض ان کا انسان کا حیولہ تھا, وہ انسان کی صورت میں متمثل ہوئے تھے. یہ بات بعید نہیں ہے, کیونکہ حضرت مریم کے تعلق میں بھی خدا تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے فتمثل لها بشرا سویا, وہ فرشتہ حضرت مریم کے سامنے ایک بہت ہی متناسب موضوع صورت مرد کی صورت میں متمثل ہوا. تو فرشتوں کا انسانی صورت میں آنا یہ قرآن کریم سے یہاں بھی ثابت ہے, ویسے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں جبرائیل کا بار بار انسانی صورت میں ظاہر ہونا یہ کوئی بعید کی بات نہیں. اس لیے یہ جو موقف ہے یہی درست معلوم ہوتا ہے. دوسرا یہ کہا جاتا ہے یا کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ وہ بری خبر لے کے آئے تھے اور آخر وہیں جانا تھا اور جلدی میں بھی تھے, اس لیے اگر وہ انسان تھے جن کو خدا نے رویا دکھا کر یا الہام کے ذریعے بتایا یہ پیغام پہنچاؤ, تو اس صورت میں ان کا کھانے کا دماغ نہیں تھا, ان کو دل نہیں چاہتا ہوگا کہ ایسی صورت میں ہم کھانے کے لیے روکیں, مگر ہاتھ روک لینا کھینچ لینا یہ پھر بھی اس بات کو وضاحت نہیں کرتا. کہ ایک آدمی ایک بزرگ اندر جاتا ہے اور کھانا تیار کر کے اور بڑے اہتمام کے ساتھ لے کے آتا ہے تو ہاتھ بھی نہ لگانا, یہ لازماً یہی بات بتا رہا ہے کہ وہ فرشتے تھے انسان نہیں تھے. اگر لازماً نہیں تو میرا بہرحال رجحان اسی طرف ہے, غالباً وہ فرشتے تھے اور عام انسان نہیں تھے. وامرأته قائمة, قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط, ڈر نہیں ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. یعنی خوف کا اگر تعلق ہے تو ان کو خوف ہونا چاہیے ہم سے, تمہارے لیے تو ہم خوشخبری لائے ہیں. وامرأته قائمة, آپ کی اہلیہ کھڑی تھیں, فضحکت بس آپ ہنس پڑیں, فبشرناها بإسحاق تو ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی. یہاں ضحکت کے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں, یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضحکہ کا مطلب ہے ایک عورت کا حیض رکا ہوا ہو اور پھر جاری ہو جائے تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, مگر وہ اس موقع پر کہا جاتا ہے جب ان کو خوشخبری دی پھر وہ محزین. یہاں پہلے ضحکت فرمایا ہے تو وہ دوسرا ضحکت بھی ہنسنے کے معنوں میں ہی ہوگا, کیونکہ یہاں جو خوشی ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہمارے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی, اور جو بھی بدخبر ہے وہ ایک دوسری قوم کے لیے ہے, ہمارے لیے یہ سلامتی کا پیغام ہی لے کے آئے ہیں, اس بات پر وہ ہنسی ہیں. فبشرناها بإسحاق, تب ان کو ہم نے اسحاق کی خوشخبری دی, حضرت سائرہ کو. وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب, اور پھر اسحاق سے با اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی. اب بشر نہ ہے یہ فرشتوں کا ذکر نہیں ہے کہ فرشتوں نے خوشخبری دی ہے, اور بشرناہا میں ضمیر حضرت سائرہ ہی کی طرف جا رہی ہے. اس لیے یہ جو ہم بائبل سے موقف نکالتے ہیں یعنی بحث چیڑتے ہیں کہ بائبل میں حضرت سائرہ کو براہ راست کوئی خوشخبری نہیں دی گئی بلکہ حضرت کیا نام ہے حاجرہ, حضرت حاجرہ کو فرشتوں نے براہ راست خوشخبری دی ہے. یہ موقف ہمارا مشکوک ہو جاتا ہے پھر, کہ قرآن کریم نے یہاں یہ کہنے کی بجائے کہ فرشتوں نے حضرت سائرہ کو خوشخبری دی بشرناہا بإسحاق یہ فرمایا ہے, تو معلوم ہوتا ہے وہاں اکٹھے ہیں حضرت ابراہیم بھی اور حضرت سائرہ بھی, اور خوشخبری ان کو دینی تھی, ان حضرت ابراہیم کے ذریعے ان کو پہنچانی ہوگی یا براہ راست دی, مگر یہاں تو براہ راست کا مضمون جو ہے وہ زیادہ واضح ہے. وَمِن وَرَائِ اِسْحَاقَ یعقوب, اور اسحاق کے بعد یعقوب. اس میں ایک اور جو حکمت ہے بشرناہا کہنے میں وہ یہ ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم کو جو خوشخبری دی گئی تھی وہ اسماعیل کے متعلق اس سے پہلے دی جا چکی تھی, اور جہاں تک آپ کو اپنی اولاد کا فکر تھا وہ فکر دور ہو چکا تھا, اور حضرت سائرہ کا فکر جاری تھا. اس لیے تبن بھی حضرت ابراہیم کی بجائے حضرت سائرہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو خوشخبری دی جائے. وہ تو مطمئن ہو چکے تھے, وہ تو اولاد دیکھ بھی چکے ہوں گے اس وقت تک, کیونکہ جو معلوم ہوتا ہے بائبل کے مطالعے سے حضرت سائرہ کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا ہے پہلے حضرت یعقوب اسحاق, اس وقت وہ کافی بڑی عمر کے تھے حضرت اسماعیل, وہ دوڑتے پھرتے تھے کھیلتے تھے. تو یہ اس طرز بیان سے بات نکلتی ہے حضرت ابراہیم کو براہ راست خوشخبری دینے کی ضرورت نہیں تھی, وہ بھی بہرحال پیش نظر ہیں, مگر فوری موقع ان کا غم اور فکر دور کرنا تھا جن کے ہاں سے اولاد, جن کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی. قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز, انہوں نے کہا ہائے وائے یہ کیا ہو گیا. یا ویلتا کا مطلب ہلاکت نہیں ہے یہاں, ہائے کیا مصیبت ان معنوں میں ہے, آلد وانا عجوز کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ بوڑھی ہو چکی ہوں. یہ عورتوں کا طریقہ ہے کہنے کا, طریقہ واردات ہے, ان کو دل بھی چاہتا ہو نا ان کو خوشخبری دو کہ اچھا پھر ہو جائے ایک وقت, پھر نو آگے سے یہی کہتی ہیں جو حضرت سائرہ نے کہا تھا یا ویلتا آلد وانا عجوز, اور پھر بعض دفعہ خدا کے فضل کے ساتھ کچھ عرصے کے بچہ لے بھی آتی ہیں برکت کے لیے. وہذا بالی شیخہ, اور ابراہیم کو بھی ساتھ ہی شامل کر لیا, یہ میرا خاون تو بوڑھا ہو چکا ہے کیسے ممکن, ان ہذا لشان عجیب, یہ نہیں کہا کہ ہو ہی نہیں سکتی کہ ہے بہت عجیب بات. قالوا اتعجبین من امر اللہ, انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے امر کے متعلق تعجب کرتی ہے, جب خدا کی طرف سے ایک تقدیر ظاہر ہو تو پھر تعجب کی بات نہیں رہتی. رحمت اللہ و برکاتہ علیکم, اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, یہاں اہل بیت کا مضمون بھی حل ہوا کہ وہاں خاص طور پر ہا کی خوشخبری کہہ کے اہل بیت میں زوجہ ہی مخاطب ہیں اور خصوصیت کے ساتھ وہ شامل ہیں. بس یہ شیعوں کا کہنا کہ اہل بیت میں صرف اولاد ہوتی ہے اور بیویاں نہیں ہوتی ہیں بالکل جھوٹ ہے. انہ حمید و مجید, وہ یقیناً بہت ہی حمد کے لائق اور بہت ہی عزت اور بزرگی والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الرعو, بس جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا فکر جاتا رہا, وجاءت البشرى, اور جب اسے خوشخبری ملی, یجادلنا فی قوم لوط, تو ہم سے لوط کے قوم کے بارے میں بحث کرنے لگا, جھگڑنے لگا, تو میں کچھ وہ کچھ ہلکا سا گستاخی کا پہلو دکھائی دیتا ہے اگرچہ پیار کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، مراد وہی ہے، مگر یہاں میں نے جھگڑنے کی بجائے بحث کرنے لگا کا ترجمہ کیا ہے، دونوں ممکن ہیں. ان ابراہیم الحلیم اللہ منیب، اور حضرت ابراہیم کا جو بھی جھگڑا تھا یا جو بحث تھی اس سے آپ کے کردار پر کوئی منفی نہیں بلکہ کوئی مثبت اثر پڑتا ہے، کیونکہ فوری طور پر ابراہیم کے کردار کا خلاصہ بیان کیا، ان ابراہیم یقین ابراہیم الحلیم، بہت ہی بردبار تھا، اور بردبار لوگ تو جھگڑا نہیں کیا کرتے، وہ جب بات کرتے ہیں تو گہرے تاثر کی وجہ سے مجبوراً اختلافی گفتگو کرتے ہیں، ورنہ بردبار لوگوں کا شیوا نہیں کہ بات بات پر جھگڑے. اواہن بہت ہی نرم دل، منیب اور خدا کی طرف بہت جھکنے والا، تو نرم دلی والا پہلو ہے، اور حلیم جو حضرت ابراہیم کا دفاع کر رہے ہیں، آپ کی نرم دلی نے ان کو مجبور کیا کہ اس قوم کی طرف سے وکالت کریں اور عرض کریں کہ خدا ان کو بخش دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات سے گریز کر، منہ پھیر لے، انہ قد جاء امر ربک، یقیناً تیرے رب کی قضا آ چکی ہے، ظاہر ہو چکا ہے فیصلہ، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ، اور وہ ایسے ہیں کہ یقیناً ان کو عذاب آ لے گا، غیر و مردود، ایسا عذاب جسے لوٹایا نہیں جا سکتا، دھتکارا نہیں جا سکتا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وضاق بهم ذرا وقال هذا يوم عصيب. ولما جاءت رسلنا، پھر جب ہمارے رسول، اور وامن لفظ تو اور ہے، اور جب ہمارے رسول لوط کے پاس آئے، سی ابہم، اس نے بھی دل میں تنگی محسوس کی، وضاق بهم، اور دل گرفتہ ہوا، ذاق بهم ذرا کا مطلب ہے دل گرفتہ ہوا، اس کے دل پر کوئی مٹھی میں جکڑا گیا ہو. قال ھذا یوم عصیب، ان کا بڑا سخت دن ہے جس کی تم بات کر رہے ہو. وجاہ قومہ یہرعون الیہ، حضرت لوط کا فکر تو دور کرنے کے لیے فوری طور پر موقع پیش آ گیا، وہ قوم ایسی بدبخت تھی کہ ان کی بدبختی اس موقع پر خوب کھل کر ننگی ہو کے سامنے آ گئی، تو حضرت ابراہیم حضرت لوط کے لیے پھر کسی ان کے حق میں کسی بحث کسی سفارش کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. وجاہ قومہ، ان کی قوم، اس کی قوم اس کے پاس آئی، یعنی اس کے نمائندے کچھ لوگ قوم کے، یہرعون الیہ، وہ دوڑے چلے آتے تھے اس کی طرف، ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اور یہ وہ لوگ تھے جو اس سے پہلے بد اعمالیوں میں ملوث تھے، بد اعمال تھے کہ بد اعمالی کیا کرتے تھے. قال یا قوم ہؤلاء بناتی ان اثر لکم، اب وہ کیوں آئے تھے اس کی تفصیل یہ بیان یہاں نہیں کی، لیکن جو اس ان سطور کے نیچے دکھائی دے رہا ہے وہ ان مہمانوں کو سزا دینے کے لیے اور بدنیت سے آئے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم کا جواب یہ بتا رہا ہے یا قوم ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ساتھ کھڑی ہیں، ہن اطہر لکم، کم سے کم یہ تو تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی چوٹ ماری گئی ہے ان پر، ان کو رسوا کیا گیا ہے کہ تم تو مردوں کی طرف راغب ہو، عورتوں سے تو منہ پھیرے بیٹھے ہو، تو یہ تو اتھر ہیں تمہارے لیے، ان کے ہوتے ہوئے بدتمیزی کی بات نہ کرو. فتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، ولا تخزون فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے درمیان ذلیل نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے اندر کوئی بھی صاحب عقل انسان نہیں؟ یہ وہ آیت ہے جس کے ترجمے میں گزشتہ مترجمین اور مفسرین کو بہت دقت پیش آئی، اور اکثر نے
ٹھوکر کھائی، کیونکہ اس آیت کا جو منطوق ہے ساری آیت پڑھنے کے بعد اس کے خلاف ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یا یہی ترجمے کی اور تفسیریں کی گئیں کہ وہ جب بدنیت سے مہمانوں پر حملہ کرنے کی غرض سے آئے تو حضرت ابراہیم، حضرت لوط نے نعوذ باللہ من ذالک اپنی بیٹیاں پیش کر دیں، انہوں نے کہا یہ بیٹیاں لے لو اور ان کو چھوڑو۔ اول تو کوئی بغیرت انسان، نبی ہو یا غیر نبی، ایسے موقع پر یہ نہیں کر سکتا، اور اسے مہمان نوازی بہرحال قرار نہیں دیا جاتا، ناممکن ہے۔ تو بڑا ہی مہمان نواز نکلا، یہ مہمانوں کو بچانے کی خاطر اپنی بیٹیوں کی عزت جتا دی۔ یہ انبیاء کے ساتھ یہ تصور سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ پھر حضرت لوط جانتے تھے کہ ان کو تو عورتوں میں دلچسپی کوئی نہیں، تو پھر خامخواہ بے عزت کیوں ہوئے، جبکہ بحث ہی یہ اٹھا رہے ہیں کہ مجھے ذلیل نہ کرو۔ جو خود اپنے ہاتھ میں ذلیل ہوتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے ذلیل نہ کرو؟ اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہو سکتی تھی کہ کوئی اپنی بیٹیاں اپنے ہاتھ سے رخصت کر دے، آوارہ اوباش لوگوں کے ہاتھ، اور پھر کہہ رہا ہے کہ مجھے ذلیل نہ کرو، بیٹیاں لے لو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ تو متضاد باتیں ہیں، بیٹیاں لینے ہی تو ذلت ہے، اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں، اس لیے ناممکن ہے یہ ترجمہ، یقیناً غلط ہے۔ یہ ترجمہ ہے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں مہمانوں کی عزت نہیں تو عورتوں میں تمہیں جانتا ہوں، تمہیں کوئی دلچسپی نہیں، یہ پاک ہیں تمہارے لیے، ان کا لحاظ کرو۔ اور ولا تخزون فی ضیفی، میرے مہمانوں کے درمیان مجھے رسوا نہ کرو، کیا تمہیں کوئی بھی سوچنے والا سمجھنے والا انسان نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ مفسرین سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے اس بات کو، مگر تمہیں پتہ ہے اچھا بھلا یہ کیا بات کر رہے ہو، لیکن کیوں کہا؟ یہ انہوں نے بھی مقابل پہ ایک چوٹ ماری ہے، بدتمیزی کا جواب ہے، اصل مضمون سمجھنے کی بجائے اس طرف لوٹا دیا اس کو کہ اچھا تم بیٹیاں دے رہے ہمیں، اس میں تو تمہیں پتہ ہے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، حالانکہ حضرت لوط نے ان کی عزت کا حوالہ دیا تھا، بیٹیاں پیش نہیں کی تھیں ان کو لے جاؤ۔ تو وہ شریر آدمی فن کرتا ہے، انہوں نے اس طرح حضرت ابراہیم پر یہ بات، حضرت لوط پر یہ بات اٹھائی، ابن لڑکیاں تو ہمیں کیا پیش کر رہا ہے، حالانکہ پیش نہیں کی تھیں، یہ میرا مطلب ہے۔ اور غالباً ان کے جواب کی وجہ سے دھوکہ لگا ہے مفسرین کو کہ وہ لڑکیاں ہی پیش کی جا رہی تھیں۔ لقد علیم تھا مالانا فی بناتے کا من حق، تجھے پتہ ہے کہ تیری بیٹیوں میں تو ہمارا کوئی حق نہیں، وہ انک لتعلم ما نرید، اور تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، تجھے اچھا بھلا پتہ ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ بھی سجیسٹ کیا ہے کہ یعنی عزت قائم کرنے کی خاطر یہ دو بیٹیاں لے جاؤ، ان سے نکاح کرو۔ کتنے نکاح کر لے، قوم ساری اگڑی جا رہی ہے، بدتمیز اور باش لوگ، تو دو بیٹیوں سے سب نے نکاح کر لینا تھا۔ سارا قصہ ہی بالکل ایک فرضی بات ہے، قرآن کریم کے منطوق کے خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم نے محض عزت کا حوالہ دیا، اور بسا اوقات آج بھی ہم ہر جگہ یہی کرتے ہیں، کوئی بچیاں کھڑی ہوں، کوئی لڑکی عورتیں ہوں، تو کہتے ہیں دیکھو خدا کا خوف کرو، ٹھیک ہے تتق اللہ، دیکھتے نہیں یہ کون کھڑا ہے یہاں، ان کا لحاظ کرو۔ انہوں نے کہا تو لطالم و مانوری، تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوتن، کاش میرے پاس تمہارے تعلق میں کوئی طاقت ہوتی، او آوی الى رکن شدید، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ رکن سہارے کو بھی کہتے ہیں، اس کو جس جو لگے ہوتے ہیں پلرز، ان کے اوپر چھتیں کھڑی ہیں، ان کو بھی رکن کہتے ہیں۔ تو مراد ہے کاش یا مجھ میں طاقت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ قالو یا لو تو انا رسول ربی، وہ اس عرصے میں خاموشی سے کھڑے سن رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت انہوں نے حضرت لوط کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا لوط انا رسول ربی، یقیناً ہم تیرے رب کے رسول ہیں، لن یسنو الیک، وہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے. تجھ تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے تو ہماری وجہ سے فکر کر رہا ہے, اصل فکر تیری ہے کہ تجھے نقصان نہ پہنچائیں, ہمیں تو وہ کچھ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے, لیکن ہم طاقتور فرشتے ہیں, ہم قدرت رکھتے ہیں کہ تجھے ان سے بچائیں. فاسر باہل کا بقتم من اللیل لن یصلوا, کا مطلب ہے تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے, لیکن ساتھ ہی ہجرت کا بھی مضمون بیان کر دیا. مراد یہ ہے کہ اس میں دونوں وعدے ہیں, اصل میں جب تک ہجرت نہیں ہوتی ان کو توفیق نہیں ہوگی کہ تجھے غزن پہنچا سکیں, لیکن ہجرت کی رات آ گئی ہے, اس لیے صبح ہجرت کر, اور ہجرت کے دوران بھی خوف نہ کرنا کہ پیچھے سے وہ آ پکڑیں گے تمہیں, وہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, یا پیچھا کریں گے بھی تو تمہیں پیچھے سے آ نہیں پکڑیں گے. بقتم من اللیل, رات کے ایک حصے میں, یعنی منہ اندھیرے ہی, جس طرح ہم کہتے ہیں صبح صبح منہ اندھیرے, لیکن بقتم من اللیل سے مراد ہے صبح سے پہلے پہلے, ابھی پونا پھوٹے تو رات ہی کے ایک حصے میں تو ہجرت کر جا. ولا یلتفت منکم احد, اور کوئی بھی تم میں سے گویا مڑ کے نہ دیکھے, پھر التفات نہ کرے پیچھے کیا ہو رہا ہے, بے فکر ہو جائے اور کوئی توجہ نہ کرے, کوئی ضرورت نہیں ہے پیچھے کی فکر کی. الا امرأتک, یہ حکم ہے سم سب کے لیے سوائے تیری بیوی کے لیے, تیری بیوی اس سے مستثنا ہے. انہ مصیبہا ما اصابہم, جو ان کو مصیبت پہنچے گی وہ اس کو بھی پہنچے گی, یا جو ما اصابہم, جو ان کو پہنچی ہے اسے پہنچے گی, مرادی ہے جو ان کے لیے آ چکی ہے, نازل ہو چکی ہے مصیبت, اس کا ظاہر ہونا صرف باقی ہے, وہ اس عورت کو بھی پہنچے گی. ان نہ معاہدہ ہم صبح, ان کا وعدے کا وقت صبح ہے. الیسا صبح بے قریب, کیا صبح قریب نہیں؟ قریب نہیں سے مراد ایک تو یہ ہے کہ ہر رات کی صبح ایک معنی میں قریب ہی ہوتی ہے, دوسرے یہ کہ ان باتوں میں رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا, اور قتم من اللیل سے یہی مراد تھی کہ صبح تو عذاب آ جانا ہے, لیٹ ہو جائے گا, اس لیے پہلے پہلے نکل جاؤ. آگے ہے, فلما جا امرنا, بس جب ہمارا امر آ پہنچا, جالنا عالیہ سافلہا, ہم نے اس بستی کو یا ان لوگوں کو تہبالا کر دیا, اونچا نیچا کر دیا. وہ امترنا علیہا حجارت من سجیل, اور ان پر کنکروں سے بنے ہوئے پتھروں کی بارش برسائی, جو تہ بتہ ان پر گرتے رہے اور پڑتے رہے. یہ جو سزائیں جتنی بھی ہیں قرآن کریم میں, ان کا قومی جرائم سے ایک تعلق ہوا کرتا ہے, ذرا غور کریں تو سمجھ آتی ہے. تو تہ و بالا کرنا اصل مضمون, جو خدا تعالیٰ نے جس کی خاطر ایک نظام قائم کیا ہے اسے درم برم کر کے الٹا دینا, یہ ایسے بدبختوں کی سزا بھی یہی تھی کہ ان کی بستیوں کو اور ان کو بھی تہ و بالا کر دیا جائے, اور ان پر کنکروں کی ایسی بارش برسائی جو جڑ کر پتھر بن جاتے ہیں. یہ جو پتھر ہیں یہ بعض دفعہ کنکروں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ریت کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, بعض دفعہ لاوے کے ہوتے ہیں, گریفائٹس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, مختلف چیزیں ہیں جن سے پتھر بنتے ہیں. اب یہ جو علاقہ ہے اس کی تعین میں یہ بات مدد دیتی ہے. انگلستان کے جو اکثر پہاڑ ہیں وہ ریت کے پتھر ہیں, کیونکہ یہاں کسی زمانے میں صحرا تھا لاکھوں سال پہلے, اور جس طرح عرب کا ریگستان ہے اسی قسم کا ریگستان تھا یہاں. ان کے ٹیلوں میں جب ہوائیں چلیں اور ٹیلے اونچے ہونے شروع ہوئے, تو تہ بتہ وزن کے ساتھ وہ ریت کے ذرے آپس میں جڑ جڑ کر پتھر بن گئے. لیکن آج بھی ان کی لہریں صاف پہچانی جاتی ہیں, اور ان لہروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس سمت سے ہوائیں چلتی تھیں, اور آج بھی اسی سمت کو چلتی ہیں. تو کس طرح ریت ریت کے ٹیلے بنتے رہے، کس طرح ہواؤں نے ان کے اوپر اور تہیں چڑھائیں، اور ایک لمبے عرصے میں جا کر پھر وہ پہاڑ بن گئے. مگر پہاڑ اوپر تک اس طرح نہیں بنے، پہاڑوں کی مختلف قسمیں ہیں. بعض پہاڑ ہیں جن کی یہ میں مثال دے رہا ہوں، بعض دوسرے پہاڑ ہیں جو لاوے کے بھی ہیں، پتھر کو بھی ہیں. تو ریت کے پہاڑ بھی ہوتے ہیں، کنکروں کے بھی پہاڑ ہوتے ہیں، اور جو ماہرین ہیں جغرافیہ کے، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اس علاقے کی پہچان ان کے پہاڑوں کے تجزیہ کر کے کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے، یہ اسی طرف اشارے معلوم ہوتے ہیں کہ آئندہ کی نسلوں کے لیے پہچان کے ذریعے مہیا ہو جائیں، ان کو پتہ لگے کہ یہاں لوط کی قوم دفن ہے، یہاں فلاں قوم دفن ہے، یہاں فلاں قوم دفن ہے. مصومتاً عند ربک، وہ تیرے رب کے حضور نشان زدہ پتھر تھے. نشان زدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ خاص اس مقصد کے لیے ایک مدت سے وہ تیار کیے گئے تھے، اور خدا تعالیٰ کے علم میں تو ہمیشہ سے ہے یہ ہمیشہ کے لیے آئندہ کیا ہوگا. بس قوانین قدرت کو وہ اپنے فیصلوں اور اپنے منصوبوں کے تابع کرتا ہے، اور مہریں ہوتی ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں دانے دانے پر مہر ہوتی ہے، اس طرح مراد ہے کہ ان پتھروں پر یہ مہریں تھیں کہ اسی قوم کے لیے بنائے جا رہے ہیں. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ بات ظالموں سے کچھ دور نہیں. یعنی ہر قسم کے ہر ظالم کو اس سے متنبہ ہونا چاہیے، نصیحت پکڑنی چاہیے کہ جو بھی ظالم ہوگا اس سے اس قسم کی تباہی کچھ دور نہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، چنانچہ اب ایک اور ظالم قوم کا ذکر شروع کر دیا جو مدین میں رہنے والی تھی. اس نے، اس قوم نے اپنے بھائی شعیب سے کہا، یہ حضرت موسیٰ والے شعیب نہیں ہیں، یہ پہلے کے شعیب ہیں. حضرت موسیٰ والے شعیب اور تھے، ایک بزرگ تھے اس وقت کے، نبی تھے یا نہیں یہ بحث نہیں، مگر وہاں کے علاقے کے ایک بزرگ بزرگ تھے. یہ جو شعیب ہیں یہ وہ ہیں جن کی قوم نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے اور ان کو رد کر دیا. قال یا قوم عبد اللہ مالک من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مالک من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا، اس کا غیر کوئی اور معبود نہیں. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور ماپ تول میں کسی قسم کی کمی نہ کرو. انی اراکم بخیر، میں تمہیں اچھا بھلا مالدار دیکھتا ہوں. یہ خیر، یہاں بھلائی تو ان میں کوئی نہیں تھی، خیر سے مراد مال بھی ہوتی ہے، اور اکثر خیر کا لفظ مال کے لیے استعمال ہوتا ہے. بس انی اراکم بخیر، تمہیں ضرورت ہی کیا ہے کہ بددیانتیاں کرتے اور مال تول میں، ماپ تول میں گڑبڑ کرتے ہو. تم اچھے بھلے مالدار لوگ ہو. انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور یقیناً میں تم پر ایک ایسے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو گھیر لینے والا دن ہے. اس دن بچ کے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی. ویا قوم اوف المکیال والمیزان، اور اے میری قوم ماپ کو اور تول کو پورا پورا دیا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کے حق میں کمی نہ کرو. اشیاءہم ان کی چیزوں میں، مطلب ہے جو حق ہے ان کا، اس میں کمی نہ کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں مفسد بنتے ہوئے بدامنی نہ پھیلاؤ. تعثوا کا مطلب بھی بدامنی کرنا ہے، اور مفسدین کا مطلب بھی فساد کرنا. تو بدامنی کرتے ہوئے مفسدین، بدامنی کرتے ہوئے فسادی بنتے ہوئے زمین میں بدامنی نہ پھیلاؤ. بقیت اللہ خیر لکم، اللہ تعالیٰ کا جو بقیہ ہے یہ تمہارے لیے بہت ہے، اچھا ہے. یہاں خیر سے مراد بھلائی کے معنوں میں ہے، اور مال کے معنوں میں بھی ہے. تو تمہارا اچھا مال وہی ہے جو خدا تعالیٰ کا بقیہ ہے. خدا تعالیٰ کا بقیہ سے مراد تجارت کا نظام ہے. تجارت کے نظام میں جو کچھ بچتا ہے اصل زر سے یا جو بھی کیپیٹل خرچ کیا جاتا ہے اس سے بچے ہوئے حصے کو جس کو ہم منافع کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بقیۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام جاری کیا ہے تاکہ اس طرح تمہاری تجارتیں چمپنتیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. یہاں مومن سے مراد ہے ان باتوں پر ایمان لانے والے ہو، اگر تمہیں سمجھ ہو عقل ہو تو یہ باتیں تو ضرور مان جاؤ کیونکہ یہ اقتصادیات کے بنیادی اصول ہیں. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور میں تمہیں بچا بہرحال نہیں سکتا، میں تمہارے اوپر محافظ بن کر نہیں آیا، میرا کام ہے پیغام دے دوں پھر آگے چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو. قالوا یا شعیب اصلاتوں کا تامروں کا نتروں کا ما یا بدو اباؤنا، انہوں نے کہا اے شعیب اصلاتوں کا تامروں کا، کیا تیری نماز تیری عبادت تجھے حکم دیتی ہے؟ ان نتروں کا ما یا بدو اباؤنا، کہ ہم ان چیزوں کی عبادت چھوڑ دیں جو ہم جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے. اس لیے یہ خوب انہوں نے اچھے زباندان لوگ تھے، انہوں نے کہا تیری عبادت ہمیں اب ہماری عبادت سے روکتی ہے، بڑی زبردست دلیل بنائی ہے اپنی سے، اور وہ عبادت جو ہمارے ماں باپ کرتے چلے آئے ہیں اس زمانے سے. او ان نفلا معافی نفل فی اموالنا ما نشاؤ، اور اپنے اموال پر تیرا تصرف چلائیں تیرا حکم چلائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم وہ کریں فی اموالنا اپنے مال میں ما نہ، یا روکتی ہے اس بات سے کہ ہم، بات وہی ہے لیکن طرز کلام یہ اس طرح مختلف ہے. یہ فرما رہے ہیں مقام کہہ رہی ہے او ان نفل فی اموالنا، یہ تیری عبادت اس بات سے روکتی ہے ہمیں کہ ہم اپنے اموال میں جیسا چاہیں تصرف کریں. عبادت ہماری جو باپ دادا سے ہم نے پائی، تیری عبادت کون کیا ہوتی ہے جو ہماری عبادت میں مخل ہو، اور اموال ہمارے اور تیری عبادت ہمیں حکم دے رہی ہے کہ ہم اپنے اموال پر تصرف نہ کریں. انک الانت الحلیم الرشید، بہت تان کیے ہیں، کہتے ہیں واہ واہ بڑے ہی بردبار، بڑی عقل والا آدمی. یہ چھوٹی چھوٹی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ باتیں ہم نے اپنے باپ دادا سے پائیں، جو ہوتا کون ہے، اور پھر مال ہمارے اور حکم تجھ سے لیں، یہ نہیں ہو سکتا. قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے کہا اے میری قوم تم کیوں نہیں دیکھتے یا کچھ سمجھتے نہیں اس بات کو، ان کنت علی بینۃ کہ میں اگر اب میرے ربی اگر اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، ایک روشن دلیل لے کے آیا ہوں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رزق حسن عطا کیا ہو. یہاں رزق حسن ان کے مال کا جواب ہے، فرمایا کہ میں رزق پر تو حملہ نہیں کر رہا، صرف رزق حسن اور رزق بد کی بحث ہے. تو میں تو دو باتیں ہیں، میں اپنی عبادت کا جہاں تک تعلق ہے اللہ کی طرف سے بینہ پر قائم ہوں، یہی صحیح عبادت اور یہی بہترین ہے. جہاں تک اموال کا تعلق ہے دیکھ لو میرا مال، میں غریب تو نہیں ہوں، میرے پاس مال ہے مگر رزق حسن ہے. وما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه، اور میرا کوئی ارادہ نہیں کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الا ما انهاكم عنه اس بارے میں جس بارے میں میں تمہیں منع کر رہا ہوں، یعنی کوئی جھگڑا فساد کرنا زبردستی کرنے کا تو مقصود ہی نہیں، پیغام ہے اور پیغام کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کو سمجھو کہ زبردستی ہو رہی ہے تمہاری اوپر. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو جہاں تک استطاعت ہے طاقت ہے توفیق ہے تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بڑھ کر نہیں، اتنی ہی ہے جتنی اللہ نے مجھے دی ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، و الیہ انیب اور اسی کی طرف جھکتا ہوں. و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، اور اے میری قوم میری مخالفت تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تمہیں وہی مصیبتیں آ پڑیں، تم پر وہی مصیبتیں آ پڑیں جو قوم نوح پر آئی تھیں، یا جیسی قوم نوح پر آئی تھیں، اور قوم ہود یا ہود کی قوم پر آئی تھیں، اور قوم صالح یا صالح کی قوم پر آئی تھیں، وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم کا ماجرا بھی تم سے کچھ دور نہیں، یعنی ماضی میں وہ قریب ترین تھے ان کے. واستغفر ربکم، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ سے بہت پہلے کے جو ہیں نبی، حضرت شعیب، کیونکہ ان سے پہلے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ لوط کی قوم کا واقعہ ہو چکا تھا. واستغفر ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو. ان ربی رحیم ودود، یقین اللہ تعالیٰ بار بار رحم فرمانے والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے. قالو یا شعیب ما نفقہ کثیر مما تقول، وہ کافی لمبی دلیلیں دی ہیں حضرت شعیب نے، اور بڑے حلم اور بردباری کے ساتھ ان کو سمجھایا ہے ہر پہلو کہ کوئی زبردستی نہیں، تمہیں یہ کیوں غلط معنی نکال رہے ہو، پیغام ہے اور اس پیغام میں تمہاری اپنی خیر ہے، تمہاری اپنی بھلائی ہے، نہیں کرو گے تو نقصان پہنچے گا. میں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ واقعات ہیں جو تم پر گزر سکتے ہیں. تو اس کا جواب وہ کہتے ہیں، اکثر باتیں تو ہمارے پلے پڑی ہی نہیں، کچھ نہیں پتہ کیا باتیں کہہ گیا تو مانف کو کثیر میں مت ہوئی وہ نالا نرا کا فینا ضعیف ہے، ایک بات ہمیں سمجھ آئی ہے کہ تو ہے ہم میں کمزور، بس طاقت والے کچھ نہیں. ولولا راتوں کا، ہاں اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا رجم نہ کا، تو ہم ضرور تجھے سنسار کر دیتے. اور حضرت شعیب کا قبیلہ طاقتور تھا وہاں، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عرب قبائل میں ایک قومی حمیت ہوا کرتی تھی، بہت سے ایسے مسلمان تھے جن پر اس لیے ظلم نہیں ہوئے کہ ان کے قبیلے طاقتور تھے، بعضوں پر ہوئے اس لیے کہ ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. تو ایسے موقع پر یہ قبائل کے تعلقات جو ہیں یہ کام آتے ہیں، اور بڑا فرق پڑ جاتا ہے. احمدیت کے خلاف جتنے فسادات کی تاریخیں ہیں ان میں بھی بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ کسی علاقے میں جہاں کوئی شخص اپنی قوم میں اپنے قبیلے میں معزز ہو، تو اس کے منہ کی خاطر انہوں نے وہاں مولویوں کو فساد کرنے کی اجازت ہی نہیں دی. جہاں جہاں رسوخ ہے عام طور پہ قوم کا، وہاں بھی انہوں نے قومی حمیت دکھائی ہے. تو وہی سلسلہ ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہمیں اتنا پتہ ہے ضرور ہے کہ تو ہے ہم میں سے کمزور، مگر اگر تیرا قبیلہ طاقتور نہ ہوتا، تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا، رجم نہ کا، ہم نے تجھے ضرور سنسار کر دینا تھا. وما انت علینا بے عزیز، جہاں تک تیری ذات کا تعلق ہے ہم تجھ میں کوئی بھی طاقت نہیں دیکھتے، تو ہم پر کسی قسم کا بھی غلبہ نہیں رکھتا. قال یا قوم اراحتی اعزو علیکم من اللہ، انہوں نے جواب دیا اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ خدا سے بھی زیادہ تمہیں طاقتور اور سخت دکھائی دیتا ہے؟ اعزو کو مطلب معزز بھی ہے، لیکن یہاں سخت گیر مراد ہے. اعزو علیکم، کیا میرا قبیلہ تم پر زیادہ سخت گیر ہو سکتا ہے من اللہ، اللہ کے مقابل پر؟ واتخذتموه وراءکم ذریا، اس کو تو تم نے اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک رکھا ہے، یعنی خدا کے تصور، اس کے ذکر، اس کے خوف کی تو تمہیں کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کی. اس تصور کو جس سے ڈرنا چاہیے تھا اس کو تو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک بیٹھے ہو، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک بیٹھے ہو اور قبیلے کی باتیں کر رہے ہو. ان ربی بما تعملون محیط، میرا رب یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اسے ہر طرح سے گھیرے ہوئے ہے. یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اور اے میری قوم تم اپنی جگہ، مکانتکم اپنی جگہ، جو کرنا ہے کر گزرو، اعملوا علی مکانتکم. اب اتنی بات ہے تو پھر تبادلہ خیال کا صرف وقت ہے. اب تمہیں چھٹی ہے، جو چاہو کرو اپنی جگہ، انی عامل، میں بھی کچھ کرنے والا ہوں. سوف تعلمون، میں یاتی ہے عذاب یخزی ہے، اور ان قریب تم دیکھ لو گے، یا بالآخر تم ضرور دیکھ لو گے، میں یاتی ہے عذاب، یہ عذاب کس کو کس کے پاس آتا ہے، یہ کسے آ پکڑتا ہے، یخزی ہے، اسے ذلیل کر دیتا ہے. تو من ہوا کاذب، اور جھوٹا کون ہے؟ یہ ساری باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں گی. ورتقبو انی معاکم رقیب، بس تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. ولما جا امرونا نجینا شعیب والذین آمنوا معہ، بس جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا شعیب، ہم نے شعیب کو نجات بخشی، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، بے رحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ. واخرت الذین ظلموا الساعت، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، ایک بہت ہی گرجدار عذاب نے پکڑ لیا. اسفہ میں ایک بہت بڑی چیخ جس طرح ہو، شور پڑ جائے اچانک. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، بس وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، ایسے ہو گئے جیسے اوندھے منہ پڑے ہوئے ہوں. یہ جو اس قسم کی آواز اور چیخ ہے، یہ عموماً آتش فشاں پہاڑ پھٹنے سے ہوتی ہے، بہت زبردست گونج پیدا ہوتی ہے، زمین سے بھی، اوپر سے بھی، اور اس زلزلے میں الٹ گئے ہیں. یہ کوئی جھٹکا ایسا سخت لگا ہے کہ اچانک یہ الٹے اوندھے منہ جا پڑے. کہا لم یغنوا فیہا، گویا وہ کبھی اس میں بسے ہی نہ تھے. الا بودل مدینہ کما بید ثمود، خبردار لعنت ہو مدین پر، کما بید ثمود، جیسے ثمود پر بھی لعنت پڑی. یہ پورا ہو گیا دو اچھا، وقت بھی میں ختم ہونے والا ہے، اور تھوڑا سا اور اگلا آگے کرنے یا کچھ سوال وغیرہ کرنے ہیں تو جی، بات پوچھنے والی، بیان کرنے والی. حضرت لوط والا جو قصہ ہے، اس کی مزید تحقیق بھی ہونے والی ہے. وہ میں نے کہا تھا نشان لگا دیں، لگا دیے آپ نے. جو دو تین دفعہ بیان ہے، بعض دفعہ تو قرآن کریم مختلف الفاظ میں ایک ہی واقعہ کو اس لیے تکرار سے بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد دوسرے پہلو سامنے آئیں، یا موقع پر اس کے بیان کی ضرورت ہے، اس لیے خواہ الفاظ بدلے یا نہ بدلیں، اس موقع اور محل کے مطابق اس کی یاد کرا دی جائے، یا الگ الگ واقعات ہوتے ہیں ایک ہی مضمون کے، تو یہ تینوں امکانات کھلے ہیں. میں نے ذکر کیا تھا پہلے بھی، مگر مجھے موقع نہیں ملا بعد میں تحقیق کا. میں نے ان سے کہا تھا، فیاض شیٹی صاحب سے، کہ جہاں جہاں یہ ذکر ہے وہاں نشان لگا دیں، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا شکل نکلتی ہے. یہ اچھا، وہ پہلے لگی تھی. سب سے پہلی آیت سورہ آراف میں ملتی ہے، ان کی نزول کی وہ نہیں لکھی ہوئی ہم نے، وہ بھی کر لینا. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ رِجَالًا مُّسْرِفِينَ. یہاں کسی فرشتے کے بھیجنے کا ذکر نہیں ہے، یہ تو عمومی ذکر ہے. پھر یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں، یہ دوسری چٹ. ہاں سورہ الحجر ہے، مجھے پتہ لگے، میں دیکھتا ہوں کچھ پہلے بھی پڑھنی پڑے گی. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، انہیں ابراہیم کے مہمانوں سے متعلق اطلاع دے، خبر دے دے. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ اس پر اس کے گھر داخل ہوئے. قال انکم انا منکم وجلون, اس نے کہا ہم تم سے ڈرتے ہیں. قالوا لا تعجل انا نبشرک بغلام علیم, ہم نہ ڈر ہم تجھے ایک علیم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں, صاحب علم بیٹے کی. قال بشرتمونی الا ام مسنی الکبر فبما تبشرون, اس نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو باوجود اس کے کہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں, بڑھاپا مجھے چھو گیا ہے, یعنی مسنی الکبر فبما تبشرون, بس کس بنا پر تم یہ خوشخبری دیتے ہو. قالوا بشرناک بالحق, انہوں نے کہا ہم تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دے رہے ہیں. فلا تکن من القانطین, بس نا امیدوں میں سے نہ ہو. قال ومن یقنط من رحمت ربہ, کون ہے ایسا جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو. الا الضالون, مگر گمراہ لوگ. قال فما خطبکم ایھا المرسلون, انہوں نے پوچھا کہ پھر بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے, کس طرف تم مبعوث کیے گئے ہو مرسلون. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین, انہوں نے کہا ہم مجرموں کی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں یا بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط, سوائے لوط کی بیوی کے. انا لمنجوہم اجمعین, یقیناً ہم ان سب کو نجات بخشیں گے. انا لمنجوہم اجمعین, کیا
کی آن کے
آل آل مخصن آن الا قوم مجرمین الا آل لوط, بھیجے گئے ہیں. آل لوط سے مراد یہاں بیوی نہیں ہے, مراد یہ ہے ہم بھیجے گئے ہیں تباہی کے لیے سوائے آل لوط کے. انا منجو میں کچھ اور پہ کر کے پڑ گیا تھا پہلے, اچھا غلطی ہو گئی. الا آل لوط, سوائے لوط کی آل کے. انا منجو لمنجو ہوں, یہاں آل سے مراد وہ ایمان مومنین ہیں جو بھی حضرت لوط پر ایمان لے آئے. انا لمنجوہم اجمعین, ہم یقیناً ان سب کو نجات بخشیں گے. الا امرأتہ, سوائے اس کی بیوی کے. قدرنا انہا لمن الغابرین, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے, یعنی حضرت لوط کی ساتھی نہیں, حقیقت میں آپ کی آل میں شامل نہیں. فلما جاء على لوط المرسلون, پس جب لوط کی طرف بھیجے ہوئے. قال انکم قوم منکرون, تو اس نے کہا تم لوگ تو اجنبی ہو. قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون, انہوں نے کہا بل جئناک, ہم تو آئے ہیں تمہارے پاس. کانو فیہ یمترون, بما کانو فیہ یمترون, اس بارے میں جن کے متعلق تم شک کرتے ہو. یعنی یہاں تمہارے پاس آئے ہیں, اس سے مخاطب تو حضرت لوط ہیں. حضرت لوط تو کسی بارے میں شک نہیں کرتے تھے. ہیں یمترون, تمترون پڑھا گیا تھا تمہیں سے غلطی سے, یمترون نہیں پڑھا گا, ٹھیک ہے. وہ شک کرتے ہیں, مگر وہ بھی عذاب سے پہلے کوئی شک تو نہیں کرتے تھے. مراد یہ ہے اس بات میں ان کو شک تھا, عذاب کی بحث نہیں ہے پھر یہاں, کہ وہ سمجھتے ہیں ہم مواخذے سے بالا ہیں, ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ مواخذہ ہوا کرتا ہے. قوموں کا حال تو یہی ہوتا ہے نا, اس لیے یہ مطلب بنے گا. خالو بل جینا کا بما کانو فیہ یمترون, انہوں نے کہا ہم تیرے پاس آئے ہیں اس بارے میں پیغام لے کر. پیغام لے کر کا لفظ نہیں, بما کا مطلب یہ ہے جو یہ بات لے کے آئے ہیں, وہ بات لے کر آئے ہیں جس کے متعلق ان کو شک ہے کہ یہ نہیں ہوا کرتی. وہ آتینا کا بالحق ہے وہ انا لصادقون, اور ہم تیرے پاس یقیناً حق کے ساتھ آئے ہیں اور ہم یقیناً سچے ہیں. وہ اسر بہل کا بے قسم من اللیل والتبع ادبارہم ولا یلتفت منکم احد ومضوا حیث تؤمرون. اب یہاں کسی لڑکی کا جو حوالہ کوئی نہیں ہے, قوم کے وہاں آنے کا بھی حوالہ نہیں ہے. فاصرے اہل کا بقتم من اللیلے میں، اب یہ صرف بحث اٹھتی ہے کہ اسی رات کی بات ہے یا پہلے کسی وقت آئے ہیں اور ایک عمومی خبر دے گئے ہیں، اور دوبارہ جب آئے ہیں تو پھر وہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے، آج کی رات یہ ہوگا. انبیاء کو ہجرت کے متعلق اطلاع تو پہلے بھی ملا کرتی ہے، اچانک تو نہیں ہوا کرتا. تو یہ جو بخطے میں لیل سے مراد وہی رات بھی ہو سکتی ہے جس رات وہ آئے ہیں، یعنی پہلی دفعہ اسی رات پہنچے ہیں، یا ایک رات کے متعلق ہدایت ہے کہ جب بھی وہ وقت آئے گا تو تم اس رات رات بھر رات رات میں نکل جانا. یہ جو مضمون ہے یہ اس لیے الگ نظر آ رہا ہے کہ اس میں بہت سی اہم باتیں جو دوسرے واقعہ میں بیان ہوئی ہیں وہ اس میں نہیں ہیں. اچھا آگے آ رہی ہیں، اچھا ٹھہریں. اسی لیے تو میں پورا پڑھ رہا تھا کہ جہاں بھی ہو پتہ لگ جائے ایک دفعہ یہ ہے کیا. وقضینا الیہ ذلک الامر ان دابر حاورہ ملک المسلمین وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اور آئے اہل شہر خوشی کرتے ہوئے، قال ان ہاؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون. مگر یہ اسی واقعہ کے تسلسل میں ضروری تو نہیں ہے، اس واقعہ میں تو ترتیب اور ہے. اب دیکھیں غور کر کے، بالکل واضح بات ہے، وہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہاں نہیں ہے. وہاں جب آئے تھے تو اس وقت وہ خوفزدہ نہیں ہوئے تھے، تنگ دل ہوئے تھے، دل میں تنگی محسوس کر رہے تھے، جکڑن محسوس کر رہے تھے کہ وقت آ گیا ہے، اب جو یہ پہنچے ہیں تو کچھ ہو کے رہے گا. اور وہ قوم اس وقت جو آئی ہے، یہ آخر پہ اس کا دوبارہ اشارہ کیا گیا ہے کہ جب بھی وہ رات آئی، یعنی یہ کہنا چاہیے تو آپ کی قوم آئی اس وقت آپ کے پاس کہ اچھا پکڑا گیا، ہم نے منع کیا ہوا تھا کہ غیر قوموں سے باہر والوں سے رابطہ نہ رکھے، اب ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے. پھر آپ نے وہ بات کہی، مگر یہ مختصر حوالہ ہے اس بات اس رات کا جب یہ واقعہ گزرا ہے. اس سے پہلے جو بات ہے وہ کسی اور رات کی معلوم ہوتی ہے. کیوں مومن صاحب، اب بتائیں، علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بتائیں کہ یہ طرز بیان اس واقعہ سے مختلف ہے یا نہیں، اور اس طرز بیان میں دو واقعات کا امکان معلوم ہوتا ہے کہ نہیں. ایک ہے حضرت لوط کی طرف پہلی بار ان کا آنا اور کچھ خبریں دے کر چلے جانا، پھر قرآن کریم کا بعد میں ذکر کرنا کہ یہ واقعہ پھر یوں ہوا کہ وہ یستبشرون، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں، اور پھر آگے سارا واقعہ بیان ہوا ہے. اس میں جو خاص ترتیب کا میں بات ترتیب کی بات کر رہا تھا وہ یہ ہے، قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون. اس سے پہلے ساری بات حضرت لوط کی یہاں سے شروع، اللہ علی لوط ان لمنجہم اجمعین، یہ ابراہیم علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے پہلی، حضرت لوط سے نہیں ہو رہی. حضرت لوط سے یہ شروع ہوتی ہے، فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون. اب جو ابھی ہم نے آیات پڑھی ہیں ان میں یہ کس طرح آتا ہے، ربک انہم آتہم عذاب غیر مردود، اس کے بعد ہے ولما جات رسلنا لوتن سیا بہم وضاق بہم ذرم وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. یہ تو یقیناً آخری رات کا واقعہ ہے، اس میں کوئی اور واقعہ بیان ہو ہی نہیں سکتا کہ اور اس صورت میں یہ جو واقعہ ہے یہ پہلی خوشخبری والا واقعہ نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم کی زوجہ مبارکہ کو مخاطب کرنا یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے اگر کوئی فرشتے آئے ہیں تو پہلے آئے ہوں گے. اس رات جب وہ حضرت اسحاق کی حضرت یعقوب یا اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری دی گئی ہے, اس خوشخبری کے بعد وہ گئے ہیں حضرت لوط کے پاس. جب حضرت لوط کے پاس گئے ہیں تو پھر یہ سارے واقعات گزرے ہیں. اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا, سیہ بہم و ذاق بہم, وہ ان سے تنگ ہوا اور دل میں اس کے تکلیف سے وہ اس دل سکر گیا. یہ جو بات ہے یہ صاف بتا رہی ہے, ہم منکرون کے کوئی ذکر نہیں, پہلے جانے پہچانے فرشتے ہیں, پہلے آ چکے ہیں, کوئی پیغام دے بیٹھے ہیں, اب آئے ہیں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے.
بے غلام علیم کا اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری نہیں,
کہاں ہے
ابھی جو یہ سورۃ ہجر میں ہے, یہ پہلے والا واقعہ ہو.
یہ جو میں یہ تو پہلے والا جو پڑھ رہا تھا اس میں تو کوئی ذکر نہیں ہے, یہاں تو غلام علیم بعد والے میں ہے.
جی بعد والے,
وہی تو کہہ رہا ہوں میں, یہی تو بحث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو غلام علیم کی خوشخبری ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے ہے, کسی بیوی کا ذکر نہیں ہے, ابراہیم اپنے بوڑھا ہونے کا کہتے ہیں. اس لیے اس وجہ سے کہ بعد میں قوم لوط کی طرف گئے ہیں یہ شبہ پیدا کر لینا کہ اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے اسی تصور میں, یہ درست معلوم نہیں ہوتا. کیونکہ حضرت ابراہیم سے گفتگو میں بہت نمایاں فرق ہے اس گفتگو میں اور دوسری گفتگو میں, جہاں ابراہیم علیہ السلام کی بجائے بیوی کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں. اس لیے یہ جو خوشخبری ہے پہلی, اسی پر ابراہیم علیہ السلام نے کہنا تھا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, اگر بچہ ہو گیا تھا دو چار سال ایک دو سال پہلے ہی یا چند سال پہلے تو پھر ابراہیم نے کیوں کہا یہ. اور اس لیے بیوی کہتی ہے اب آئے ہو اتنا لیٹ, اب مجھ میں بھی کچھ نہیں رہا, ابراہیم بھی بوڑھا ہو گیا. تو یہ دو الگ الگ واقعات لگتے ہیں, باقی پھر انشاءاللہ کریں گے تحقیق. تو کافی دیر ہو گئی ہے, میں نے جانا بھی تھا, آپ چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں, بتایا ہی نہیں. اچھا مضمون چلے, میں چلوں نہ چلوں.